وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. آپ وہ پیغمبر ہیں جن کو ابو الضیاف کہا جاتا تھا. اضیاف مہمان نواز کو کہتے ہیں. کائنات میں جتنے مہمان نواز آئے ہیں ان میں سے سب کے باپ آپ ہیں. آپ کو ابو الضیاف کے نقم سے حدیث کے اندر نام دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام سے پہلے یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں. ان کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وجود عطا کیا ہے، اور ان پیغمبروں کے صدقے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج بھی دیا گیا ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ اسی پیغمبر کے صدقے سے اللہ نے نبی کو صحابہ بھی دیے، نبی کو قرآن بھی دیا، نبی کو حرم کا وارث بھی بنایا، نبی کو مختلف کائنات میں ایک اسلامی فتوحات بھی عطا فرمائی. وہ اس پیغمبر کی دعائیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی بلندی کو آج پوری کائنات میں اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے پیغمبر کو حکم دیں گے، جاؤ اپنے والد سے ملاقات کر کر آؤ، وہ تمہارے جند امجد ہیں. ایک طرف توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، ایک طرف توحید و رسالت کا جھنڈا ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہوگا. پوری دنیا کا جو مشرک جہنم میں جا رہا ہوگا اس کے مقابلہ میں توحید والا چمک کے جنت میں جا رہا ہوگا. اس توحید کے بانی ابراہیم ہوں گے اور اس توحید کے بانی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. روایات لکھتی ہیں کائنات کا ایک وہ دور تھا جب نمرود جیسا بادشاہ ہر عورت کا مالک بنا ہوا تھا، ہر مرد کا مالک بنا ہوا تھا. ساری دنیا کے ہاں جانور بھی پیدا ہوتا، رپورٹ اس کو لکھوائی جاتی تھی اور اس کے حکم سے وہ ذبح کیا جاتا تھا، اس کے حکم سے اس کے گوشت بانٹے جاتے تھے. یہاں تک روایات لکھتی ہیں اگر کسی کے ہاں جانور پیدا ہوتا جب وہ دودھ دینے لگتا اس کی بھی اجازت نمرود سے لینی پڑتی تھی، اور یہاں تک کوئی درخت کاٹتا اجازت نمرود سے لیتا تھا، یہاں تک کہ کوئی میاں اور بیوی آپس میں اختلاط کرتے تھے تو اجازت نمرود سے لیتے تھے. ایسا ظلم کا دور تھا، ایسی حکومتیں تھیں. وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر جب باہر نکلا صبح کے وقت اس کے خدام تھے اور نجومی تھے، بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے. نمرود نے ان کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا ہے آج تمہاری پریشانی کس بنیاد پر ہے؟ سارے کہنے لگے بادشاہ سلامت بہت پریشانی والی خبر ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک ستارہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے، ایک بچہ 3 دن میں اپنی ماں کے پیٹ میں آئے گا، تیری سلطنت کو زوال آئے گا، تیری نمرودیت ختم ہو جائے گی اور تیری ساری قوتوں کو صرف کر لے گا. نجوم پرستی پر اس کا اعتقاد تھا، نجوم پرستی پر اس کا یقین تھا، ان 40 انسانوں پر اس کا یقین تھا. وہ ہوا کھا گیا، گھبرا گیا اور اس نے پوری ایک میٹنگ بلائی اور اس کے اندر اس نے اعلان کر دیا جاؤ دیکھ لو جہاں کے اوپر بھی کسی کے ہاں حمل ہے اس کو ضائع کروا دیا جائے، اور کوئی خامد بیوی کے قریب نہ جائے اور بیوی خامد کے قریب نہ جائے تاکہ میری سلطنت کو زوال نہ ہو، میری حکومت کو نقصان نہ ہو، میری طاقت طاقت رہے، میرا عروج عروج رہے، میری عزت عزت رہے، میں نمرودیت کا سکہ پوری کائنات پہ چمکاتا رہوں. لیکن میرے آقا نے فرمایا توحید کو سیکھنا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، یہ تمام چیزیں آؤ اس واقعہ کے اندر دیکھتے جاؤ. روایت میں آتا ہے پابندی لگ گئی، کوئی عورت میاں کے پاس نہ جائے، کوئی میاں بیوی کے پاس نہ جائے، اور خدا کا کرنا اس طرح تھا اسی دن آزر اس نے چوکیدار رکھا اور رات کو بیٹھ کے سو گیا اور اس کے سرہانے پہ وہ تلوار لے کے اس کی حفاظت کرتا تھا. یہاں تک کہ آزر کی بیوی جن کا نام نونا تھا اور ایک روایت میں ہے اب یونا تھا، یہ دو نام ہیں جو حضرت ابراہیم کی ماں کا نام دیا جاتا ہے، یا تنونا کے نام سے یا اب یونا کے نام سے. دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، حامد کھڑا ہے، چراغ اس کے ہاتھ میں، تلوار اس کے ہاتھ میں، نمرود سویا ہوا ہے. ماں اور اس کے بعد کے تمام کردار، بیوی نے خامد کو اشارہ کیا کہ مجھے ضرورت ہے میری خواہش کو پورا کر دے. آزر پر پابندی تھی، وہ چوکیدار تھا، سب کچھ تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، نمرود بادشاہ تھا، اس کے سرہانے پر ساری قوتوں کا مالک، ساری دنیا کا مالک، مگر اللہ نے ایسا روب ڈال دیا کہ آزر کو اس وقت ایک ہمت پڑ گئی، ایک طاقت پڑ گئی، اس نے تلوار بھی چھوڑی، چراغ بھی چھوڑا، اپنی بیوی سے حق زوجیت اس نے ادا کر دیا۔ میرے اللہ نے اسی رات میں ماں کے پیٹ میں ابراہیم علیہ السلام کا وجود دیا۔ صبح نجومی حلقہ بنا کر بیٹھے، نمرود اٹھتا ہے، پھر ان کی شکلیں بگڑی ہوئی، کہنے لگا اب کیا ہوا ہے؟ سارے نجومیوں نے کہا اب تو وہ مصیبت شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ماں کے پیٹ میں وہ بچہ آ چکا ہے جو تیری سلطنت کو زائل کرے گا اور اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نمرود کہتا ہے ساری دنیا میں جہاں کسی کے ہاں حمل ہے اس کو ضائع کر دیا جائے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی ماں نونا کہتی ہے مجھے اس کی دہشت سے ڈر لگ گیا، جب مجھے پتا چلا حمل میرے پیٹ پہ ہو چکا ہے، میں اپنے بچے کو پیٹ سمیت لے کر غار میں چلی گئی اور وہاں پہ چھپ گئی۔ اللہ رب العزت کے قدرت کے کرشمے وہاں پر رہنے کے بعد حضرت ابراہیم اس وقت اس غار کے اندر پیدا ہوئے، ایک نور چمکا جو آسمانوں کی طرف بڑھا، ماں کے آنسو تھے بچے کے اوپر گرے اور دنیا کے اندر یہ آواز لگی شاید کہ نمرود بدبخت اس خوبصورت بچے کو ہتھیا لے گا اور اس کو مار جائے گا اور اس کے اوپر ظلم کا شکار بن جائے گا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، بچے کو اپنے دل سے لگایا، بچے پہ نور برس رہا تھا، چمکتی ہوئی پیشانی تھی۔ ماں نے یہ سوچا باہر جا کر میں دنیا کی خبر لیتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ غار سے باہر یہ نکلی، روایت میں آتا ہے کہ جب نکلی تو اللہ کی طرف سے غیبی فرشتوں نے آ کے اس غار کے منہ کو بند کر دیا اور وہ پتھر بھی اللہ نے غیب سے بھیجا۔ ماں چلی گئی، بچہ اکیلا، دودھ کی ضرورت، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جاؤ اس کے انگوٹھے دونوں کے دونوں اس کے منہ میں ڈال دیے جائیں۔ دو انگوٹھے منہ میں ڈلے، ایک سے اللہ نے دودھ نکال دیا، دوسرے سے اللہ نے شہد نکال دیا، اور وہ دودھ بھی شفا ہے، شہد بھی شفا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جس طرح دودھ صاف ہوتا ہے سفید ہوتا ہے، اس طرح مومن بھی صاف ہوتا ہے سفید ہوتا ہے۔ دودھ میں کیڑا پڑ جائے، گردا پڑ جائے، کوئی چیز پڑ جائے، بندہ انڈیل دیتا ہے، پینا پسند نہیں کرتا، اس طرح میرا اللہ بھی جس ایمان میں رد پڑ جائے، جس ایمان میں رتی برابر بھی گند پڑ جائے، جس میں غلاظت پڑ جائے، منافقت پڑ جائے، دکھلاوا پڑ جائے، غرور پڑ جائے، تکبر پڑ جائے، اللہ بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں فرماتے۔ جس طرح دودھ گر جاتا ہے رب انسان کے اعمال کو بھی اس طرح گرا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاک چیز کو چاہتا ہے۔ یہ دودھ اس پہلے بچے کے انگوٹھے میں آیا اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے آپ کو وہ وقت بھی یاد آئے گا جب ان کا بیٹا اسماعیل روتا ہے، خدا ان کی ایڑیوں سے زمزم کو نکالتا ہے، اپنے مقام پر اس کو بھی سنیں گے۔ لیکن یہاں باپ کا کرشمہ ہے، نبوت کوئی نہیں، رسالت کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، شرک کا میدان ہے۔ اور روایت میں آتا ہے اس وقت ایک انسان بھی اللہ کی توحید پر قائم نہیں تھا، ایسا اندھیرا تھا۔ آج مسلمانوں کے اندر اندھیرا کیوں چھاتا ہے؟ گلیوں میں ویرانہ کیوں ہوتا ہے؟ گھروں میں سناٹا کیوں ہوتا ہے؟ وہ تمام رونقیں کہاں چلی گئی؟ وہ تمام چیزیں کہاں چلی گئی؟ صرف اس بنیاد پر کہ آج شرک کی چادروں نے ہر جگہ کو گھیر لیا ہے، بندہ پریشان حال ہو جاتا ہے، اس کی نماز میں سکون نہیں، اس کے روزے میں سکون نہیں، اس کی داڑھی میں سکون نہیں، اس کے رزق میں سکون نہیں، اس کے اعمال میں سکون نہیں، اس کے قرآن میں سکون نہیں، اس کے وظائف میں سکون نہیں، اس کی کسی چیز میں سکون نہیں۔ اس لیے کہ دین ہے ملاوٹ والا، دین ہے ابر آلود، دین ہے کھٹا مٹی والا، دین ہے لالچ والا، دین ہے ہرس والا۔ وہ بچہ غار میں ہے، دودھ شروع ہو گیا، بچہ پیتا گیا، اس کے بعد شہد بھی بچہ پیتا گیا، یہ دو غذائیں تھیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ چیزیں بچپن سے بچوں کو دیا کرو اور بچوں کا حق ادا کر دیا کرو، اور دودھ کا پلانا بچوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے فرائض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب اس دنیا سے پونے دو سال کی عمر میں گئے، میرے نبی کو اللہ نے دکھایا ان لہ مرزیان فی الجنہ، جنت میں دائیاں جو ہیں اس کو دودھ پلا کے اس کے حق کو ادا کر رہی ہیں، اس کے حق کو پورا کر رہی ہیں، اور 2.5 سال تک وہ دودھ پیے گا اور جنت اس کا حق ادا کرتی ہے۔ اس لیے بچے کا حق ہے کہ دودھ پلایا جائے، باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی۔ بعض مائیں اپنا دودھ ہونے کے باوجود اپنے خامد سے مطالبہ کرتی ہیں کہ جاؤ پیسوں سے دودھ خرید کے اس کے بچے کو پلاؤ۔ شرعاً یہ جائز نہیں، شرعاً یہ ظلم ہے۔ اگر ماں بیمار ہے، اگر ماں میں کوئی مسئلہ ہے، اگر ماں کا کوئی سلسلہ ہے، وہ الگ عذر ہے، لیکن دودھ ہوتے ہوئے بھی ماں دھوکہ کھا جائے دودھ نہ پلائے، دودھ ہوتے ہوئے بھی ماں اپنے خامد سے ناجائز مطالبہ کرے اور اس کے بعد خامد اس کو پورا کرے، شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ماں کا دودھ اس کی روحانی زندگی بھی ہے اور ماں کا دودھ اس کی ایمانی زندگی بھی ہے، اور جس کا جھوٹا پیتے ہیں اس کے اثرات بھی بڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کہتے ہیں، مومن کا جھوٹا پیو، نمازی کا جھوٹا پیو، قاری کا جھوٹا پیو، حاجی کا جھوٹا پیو، اللہ کے ولیوں کا جھوٹا پیو، نبیوں کا جھوٹا پیو، صحابہ کا جھوٹا پیو، ایمان والوں کا جھوٹا پیو، بچوں کا جھوٹا پیو، پاک دامن عورت کا جھوٹا پیو، قرآن پڑھنے والوں کا جھوٹا پیو۔ میرے آقا نے تشریف لاتے ہیں، اماں عائشہ گھر میں ہے اور حدیث میں آتا ہے ماہواری کا دن تھے، حضرت عائشہ اس وقت ناپاک تھی، لیکن میرے آقا نے آ کر کہا، جس پیالے میں تو پانی پیتی ہے میرے لیے چھوڑ دینا۔ جب چھوڑا میرے آقا نے کہا، ادھر قریب آ۔ جب وہ قریب آئی میرے آقا نے پوچھا، بتا پیالے کی کس جگہ پر تو نے منہ لگایا تھا؟ جس جگہ حضرت عائشہ نے اپنا منہ لگایا، میرے محبوب نے ماہواری کے ایام میں، ناپاکی کے ایام میں، تمام چیزوں کے باوجود اس جگہ سے اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں تو اس وقت ناپاکی کی حالت میں تھی اور آپ کی شان نبوت مجھ سے بہت اونچی تھی۔ آپ نے فرمایا، ان المؤمن لا ينجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اگر یہ مومن ناپاک ہوتا اس کے پیٹ میں ہر وقت بہانا ہوتا ہے، گردوں کی نالیوں میں، مسانے میں ہر وقت پیشاب ہوتا ہے اور اس کی رگوں میں ہر وقت خون ہوتا ہے، لیکن جس کے پیٹ میں پیشاب ہے، جس کے پیٹ میں پخانا ہے، جس کی رگوں میں خون ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اگر پیشاب نکلا تو نماز نہیں، پخانا نکلا تو نماز نہیں، خون نکلا تو نماز نہیں، پیپ نکلی تو نماز نہیں، نجاست نکلی تو نماز نہیں، لیکن اپنے اندر سب کچھ ڈال کر بھی یہ نماز پڑھتا ہے، امامت کرواتا ہے، تب بھی اللہ کہتے ہیں یہ پاک۔ مومن کی شان، مومن کی شان ہے۔ اما عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ناپاک؟ آپ نے فرمایا، ان المؤمن لا ينجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اس جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ اور وہ دودھ پلانے سے آج عورتیں کتراتی ہیں کہ ہم دودھ نہیں پلا سکتی، ہماری صحت کا مسئلہ ہے، صحت کا فرض خامد کے ذمے ہے، وہ اس کو حل کرے، دودھ پلانے کا فرض ماں کے ذمے ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور دودھ سے اگر ماں نیک تھی روحانیت بچے میں منتقل ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے، جسمانی اعتبار سے ماں مرچ کھا جائے، مصالحہ کھا جائے، بچہ متاثر ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح روحانی اعتبار سے ماں نماز پڑھ کر کھلائے، قرآن پڑھ کر کھلائے، ایمان لا کر کھلائے، اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر کھلائے، انشاءاللہ اس کے روحانی اثرات اس بچے کے دل میں پڑیں گے۔ کئی دودھ ہوتے ہیں، انگریزوں کے ملک کا دودھ بھی ایک نمبر شمار ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی یہ تجویز کرتا ہے کہ اس کمپنی کا دودھ پلانا، وہ کمپنی کوئی مرزائیوں کی، کوئی یہودیوں کی، کوئی عیسائیوں کی ہوتی، اور مسلمان میری طرح اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے بھی سب سے پہلا فیڈ دکان سے خرید کر لاتا ہے اور فخر کے طور پر اپنے بچے کو وہ دودھ پلا رہا ہوتا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے نزدیک یہ ایک نمبر دودھ ہے اور یہ غیر مضر ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کو دودھ پلاتا ہوں۔ اس بچے کے غیب میں یہودیوں کی بنی ہوئی کمپنی کا دودھ اس نے اتار دیا، 2.5 سال تک وہ بچہ دودھ پیتا رہا، اس دودھ کے اثرات اس پہ کیا گزریں گے؟ اس لیے عورت کا یہ بہانہ جائز نہیں، مرد اس سے مطالبہ کرے، دودھ اپنا پلا، بچے کا دودھ اپنا پلا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس چیز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، اور دودھ کے اثرات انسان پر، اس کے اعمال پر، اس کی روحانیت پر، اس کے اجسام پر، اس کی تمام چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دودھ پی رہے ہیں، انگوٹھے سے شہد پی رہے ہیں، انگوٹھے سے دودھ پی رہے ہیں، کئی برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آپ کے چچے امجد اس غار کے اندر پلتے رہے، اور خدا ان کی سرپرستی کرتا رہا، خدا ان کو رزق دیتا رہا، خدا ان کو کھلاتا رہا، خدا ان کو پلاتا رہا۔ بندہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اب بندہ اگر بے صبرا ہوتا ہے تو اللہ اس کو تھوڑا اور لیٹ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ بھوک بڑھتی ہے نا، اس نہج پہ آتی ہے کہ بندہ برداشت سے جب باہر ہوتا ہے پھر خدا اس کے سامنے اپنا رزق پیش کرتے ہیں، اور وہ بھوک میں جب کھا رہا ہوتا ہے اللہ کی ذات انتہائی خوش ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طلب پر اس نے اس رزق کی قدر کو کر دیا ہے, اور جب بھوک نہیں تو کھانا نہ کھاؤ. میرے آقا علیہ السلام کا یہ ادب ہے, جس کی بنیاد کیا ہوتی ہے, بھوک نہیں سالن ڈال دیا, تکلف کر دیا, مہمان گھر میں آیا. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے خوب ڈالو, اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, اس کی پلیٹ میں ڈالو. نہیں, میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے خود ڈالے, خود کھائے, اپنے سامنے سے کھائے. اب اس نے کیا کیا, آدھی پلیٹ چھوڑ دی اور مجھے بھوک نہیں تھی اور طلب نہیں تھی, اور دوسرا اس پہ ناراض ہو رہا ہے تو انہیں کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا. اس لیے بھوک لگنے پہ کھانا اللہ کی نعمت, پیاس لگنے پہ پینا میرے اللہ کی نعمت, اور بھوک لگ جائے یہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ میں مسلمان کو رزق دے رہا. اب نمرود اعلان کرتا ہے ساری دنیا کے بچے مار دیے جائیں, ہر بچہ ادھر سے ادھر مرا, عورتوں کے حمل ضائع ہوئے, عورتیں بھی گئی, بچے بھی گئے, سب کچھ گیا, ہر چیز کو اس نے تباہ و برباد کر دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پرورش کے اندر موجود ہے. نمرود نجومیوں سے پوچھتا ہے بتاؤ خطرہ ہے کہ ٹل گیا؟ کہا ٹل نہیں گیا, وہ موجود ہے. کہا ہزاروں مروا دیے, لاکھوں مروا دیے, خطرہ کہاں سے موجود ہے؟ کرو تو کیا کرو, ساری دنیا پر اعلان کر دیا, بچوں کو مار دو, نمرود کی حکومت سہل نہ ہو. لیکن ایک ابراہیم بچہ ہے جس کو وہ تلاش نہیں کرتا. اس وار میں میرے رب نے حفاظت فرمائی. واللہ محیطم بالکافرین, اللہ ہر چیز کا احاطہ فرما سکتے ہیں, اور اس وار کا ڈھکن کوئی کھول نہیں سکتا تھا. جب ماں آتی تھی فرشتے کھولتے تھے, جب ماں جاتی تھی فرشتے بند کر دیتے تھے. یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم کے بچپن کا, یہ معجزہ تھا ان دنوں کا جہاں پر ساری حکومتیں پوری کائنات میں کافروں کی تھی, اور نمرود کا سکہ ہر مقام پہ چل رہا تھا. کئی عرصے بیت گئے, ماں بیٹا ایک دوسرے کو آشنا ہو گئے, اور ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بیٹا کدھر ہے, بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ماں کدھر ہے. صرف دونوں ہمراز ہیں, دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو ملتے ہیں. ماں نے ایک دن اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں کی طرف آنکھیں رکھی اور ماں سے پوچھا مر رب کی یا امی, میری اماں تیرا رب کون ہے؟ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جو کھلاتا تھا وہ رب ہوتا تھا, کسی کا سورج رب ہوتا تھا, کسی کا چاند رب ہوتا تھا, کسی کی کیا چیز رب ہوتی تھی. کہا کہ میرا رب تیرا باپ ہے جو حاضر ہے, جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے پلاتا ہے, جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے سب کچھ کرتا. کہا یہ بتاؤ اس کے بعد تجھ کا رب کون ہے؟ کہا وہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے تو ستارے اس کا رب ہے. کہا یہ بتاؤ کہ ان ستاروں کا رب کون ہے؟ ماں اس وقت لاجواب ہو گئی اور اس نے خطرہ سمجھ دیا کہ یہ بچہ کچھ نہ کچھ تو کروا کر رہے گا, اگر یہ باہر نکلے گا ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے گی اور کائنات اس کو قتل و غارت کے اندر مبتلا کر کر تباہ و برباد کر دے گی. لیکن بچے نے اپنی ماں کو سبق دے دیا کہ تیرا جو باپ حاضر ہے, میرے باپ کو تو خدا کہتی ہے, پھر ستاروں کو خدا کہتی ہے, خدا کی انتہا کوئی نہیں ہوتی. بالآخر ابراہیم بڑے ہو گئے, مجموع میں چلنے لگے, مجموع میں پھرنے لگے. پتا چلا کہ لوگوں سے ملاقات ہوئی, ہر بندہ اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہے. گھر کا ایک کمرہ بتوں سے بھرا ہوتا تھا, ہر گھر کے صحن میں مورتیاں ہوتی تھی, ہر گھر کے اندر بتوں کی عبادت کو شعور سمجھا جاتا تھا. چاہے عورت تھی چاہے مرد, باپ تھا کہ دادا, بچہ تھا کہ بوڑھا, سارے بت پرستی کے اندر, غیر اللہ کی عبادت کے اندر مبتلا ہوتے تھے. حضرت ابراہیم ان کے پاس جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ساری دنیا کہتی تھی ستاروں میں اثر ہے, چاند میں اثر ہے, آسمان میں اثر ہے, پتھروں میں اثر ہے, پہاڑوں میں اثر ہے. ابراہیم کہتے تھے میں اس چیز کو نہیں مانتا, اثر تو اس میں ہوتا ہے جو خود بے اثر نہ ہو. جب سورج اثر ہوتا ہے پھر بے اثر ہو جاتا ہے, چاند میں اثر ہوتا ہے پھر بے اثر ہو جاتا ہے, ہر چیز میں زوال آ گیا, اللہ کی ذات میں زوال تو کوئی نہیں. قوم نے کہا آؤ دیکھو تو صحیح, ہم نے اس پر رب مانا ہے, وہ آپ بھی تو دیکھو وہ کیسا لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو آج اس ستارے کو میں اپنا رب مانتا ہوں. قوم خوش ہوئی, اعلان ہو گیا, آپ کو دیکھنے کے لیے مرد عورتیں ساری جمع ہو گئی. لوگوں نے کہا بتا تو کس ستارے کو خدا مانتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ازراہ مذاق کہہ دیا, وہ فلاں ستارہ ہے, میں اس کو رب سمجھ کر تصور کر کر اس کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. ستارہ متعین ہو گیا, ابراہیم دیکھتے رہے, صبح سے شام وسلم نے آپ کو بڑا بھلا کہا، آزر سے مشورہ ہوا، نمرود کو پتا چلا ایک بچہ ہے اس طرح کی کرتوتیں کرتا جا رہا ہے، اور نمرود نے اس چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ساری دنیا کو اپنے پاس جمع کیا، بڑے بڑے انسانوں کو اور اپنے وزیر حمان کو بھی اس میٹنگ کے اندر اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہمیں اس بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہماری حکومت کو ظاہر کر دے گا، ہماری حکومت کو پسپا کر دے گا، ہماری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ آزر آیا، اپنے بچے کو دیکھا، کہا بیٹا عید کا دن ہے، آج کتوں کا ایک میلہ لگ رہا ہے جہاں پوری دنیا کے اندر کت جمع ہوتے ہیں، آجا میرے پاس اور میں تجھے لے کے چلتا ہوں، تفریح بھی ہوگی، سیر گاہیں بھی ہوں گی اور تمام چیزیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ستاروں کو دیکھا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، تندرست تھے، لیکن ابراہیم نے یہ واضح کیا کہ بیماری دو طرح کی ہے، ایک جسمانی بخار ہے، جسمانی دردیں ہیں، جسمانی وسوسے ہیں، اور ایک روحانی بیماری ہے، جسم تو میرا درست ہے، بے شک مجھے بخار نہیں، لیکن انی سقیم، میں روحانی طور پر بیمار ہوں کہ میں ان ستاروں کو خدا نہیں مانتا، ان تمام چیزوں کو خدا نہیں مانتا، ان پتوں کو خدا نہیں مانتا، اس لیے مجھے بیمار سمجھو، معذور سمجھو، مجھے اپنے گھر میں رہنے دو، تم سارے میلے پہ چلے جاؤ۔ آج بھی دنیا بچوں کو سیر و تفریح کرواتی ہے، میلوں پہ لے جاتی ہے جہاں پہ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی مورتیاں ہیں، عجائب گھر میں جب آپ جاتے ہیں تو بڑے بڑے بت وہاں کھڑے ہیں۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کے سامنے ایک بت سڑک پہ کھڑا ہے اور اس کی تعریف بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پروفیسر تھا، بچوں کو لے جا کر ان چیزوں کی مشابہت کرواتے ہیں اور بچے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی قابل عقیدت ہیں، قابل احترام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سات بزرگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا ساری دنیا رونے لگ پڑی، شیطان نے آ کر آواز لگائی اگر وہ بزرگ چلے گئے ہیں ان کی شکلیں بنا کر یہاں کھڑی کر دو اور تم ان کو دیکھ کر اپنا سہارا بنا لیا کرو، صبر کر لیا کرو۔ سب سے پہلی بت پرستی وہاں سے شروع ہوئی، لوگوں نے سات بزرگوں کو مختلف جگہوں پر شکلیں دے کر کھڑا کر دیا اور ان کی عقیدت بیٹھتے بیٹھتے اتنی اندر تک چلی گئی کہ ایک دن ایسا اعلان ہوا کہ سات بت سات لوگوں نے خدا بنا لیے اور اس خدا کے بعد ان کی نسلوں کو آگے بڑھاتے رہے اور بت پرستی کی وہاں پہ ابتدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے آج مسلمانوں میں اس چیز کی بت پرستی بن گئی ہے کہ وہ غیروں کو خدا کے برابر لے آئے ہیں اور بچوں کو اپنے میلوں میں لے جاتے ہیں اور جہاں پہ لے جاتے ہیں وہاں سارا کچھ خرابات ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام بچپن میں دودھ پیتے تھے تو آپ کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا شیما، وہ بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو اٹھا کے جاتی ہوں اور ایک میلہ ہے وہاں پہ لے جاتی ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب وہ میلے میں پہنچنے لگی وہاں پہ ساز تھے، گانے تھے، بجانے تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنے دانتوں سے اپنی بہن شیما کو کنہوں سے کاٹا اور اتنا زبردست کاٹا تو اس کو ایسا درد شروع ہوا کہ وہ میلے میں جانے کے بجائے بھاگتی ہوئی گھر پہ آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع سے بچ کے، اور علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ دانتوں سے صرف اس لیے کاٹا تھا کہ بہن مجھے کہیں گندے مجمع میں نہ پہنچاتے اور میں اس کو کاٹ دوں تاکہ یہ تکلف پہ اور تکلیف پہ ہو کر اپنے گھر پہ لوٹ جائے۔ اللہ نے اس کاٹنے کے سبب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بچپن میں گندے میلے میں جانے سے بچایا۔ سازوں نے کہا سازوں والی محفلیں، میلوں والی محفلیں، اور بچہ جس چیز کو کیچ کرتا ہے بڑا اتنا نہیں کرتا، بچے کے دل میں جو چیز بس گئی وہ قیامت تک اور اس کی موت تک بستی جائے گی، اس لیے ایسی محفلوں میں بچوں کو مت لے کر جایا کرو۔ میرے آقا کہتے ہیں بچہ سات سال کا ہو جائے مسجد میں لے آؤ، دس سال کا ہو جائے ڈنڈا مار کر لے آؤ، اور مسجد کی زینت دو، مسجد کا ادب دو، مسجد کے اخلاق سکھاؤ، مسجد کے آداب سکھاؤ، یہ تفریح گاہیں، یہ سیر گاہیں، یہ تمام چیزیں۔ نمرود کوشش میں ہے ابراہیم علیہ السلام کا سکہ توڑا جائے، وحدانیت کا سکہ توڑا جائے، خدا ایک ہے اس کا سکہ توڑا جائے، اللہ کی قدرت ہے اس کا سکہ توڑا جائے۔ مشورے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے لوگ کتوں میں گئے اور ابراہیم اپنے گھر میں بیٹھے، ذہن میں کتوں کو دیکھتے رہے، بڑا بت، چھوٹا بت، یہ بیٹا، یہ باپ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، ہتھوڑا پکڑا، سارے بتوں سے کہا مالک
شرارت کی ہے. فَسْأَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْتِقُوْنَ, بھئی تم پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو بڑا چھوڑ دیا تھا باقی سارے مار دیے تھے. فَسْأَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْتِقُوْنَ, جاؤ ان بتوں سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے, بڑا موجود سب سے بڑا خدا تمہارا موجود سب سے بڑا بت موجود باقی چھوٹے سب توڑ دیے. اب وہ قوم کیا پوچھے, بتایا کہ بول کر سکتے کر تو کچھ نہیں سکتے کر تو کچھ نہیں سکتے. اس لیے انگریز کہتے ہیں نا ہم تو بت کھڑے کر کے پوچھتے ہیں اور مسلمان بتوں کو لٹا کے پوچھتے ہیں, فرق کوئی نہیں. انگریز کھڑا کر کے پوچھتا ہے, مسلمان لٹا کے پوچھتا ہے. اور میرے آقا نے جس وقت مکہ فتح کیا, حدیث میں آتا ہے کہ بت توڑے, ایک بت رہ گیا بہت بڑی بلندی پر تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تک نہیں پہنچ سکے. آپ نے حضرت علی کو بلایا, آپ نے کہا علی تو نیچے بیٹھ, میں پاؤں رکھتا ہوں اور میں اس کے دورے پر کھڑا ہو کے توڑتا ہوں. حضرت علی کو جب پاؤں رکھا, کہا یا رسول اللہ اتر جائیے میں تو پھٹ جاؤں گا, میں نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. اور حدیث میں آتا ہے اس وقت رسول اللہ نے کہا واہ سبحان اللہ, ابو بکر کے کندھے کتنے مبارک تھے, وہ مجھے غار کے باہر اٹھا کے لے گیا اور آج علی میرے پاؤں کو بھی برداشت نہیں کر سکا. پھر حضرت علی سے کیا کہا, ایسا کر میں بیٹھتا ہوں اور تو میرے کندھوں پہ چڑھ کے اس بت کو توڑ دے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی آپ کے کندھوں پہ چڑھے, اور اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے, جب حکم آ جاتا ہے تو ادب ٹوٹ جاتا ہے. حسن بھی چڑھتے تھے, حسین بھی چڑھتے تھے, نوازی امامہ بھی چڑھتی تھی. حضرت علی چڑھے, بت کو توڑا, جب گرا تو میرے نبی علیہ السلام نے قہقہہ لگا کر ہنس کر حضرت علی سے کہا واہ واہ مزہ آ گیا, بت ٹوٹ گئے. اور ساری دنیا کی سنتیں اس کے اندر تباہ و بربادی کی طرف لے جا رہی تھی, ان کا راستہ رک گیا. حضرت علی جب اترے, دوسرے صحابہ نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ تم کھڑے ہوئے تو تمہیں کیا لگتا تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے آپ کو اتنا بلند پایا کہ خدا کی قسم اگر میں آسمان کو بھی ہاتھ لگاتا تو لگا سکتا تھا رسول اللہ کے کندھوں کے معجزے کی وجہ سے. بتوں کو توڑنا عبادت فرض اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرا ہے. آپ اس وقت توڑے, جا الحق وزہب الباطل ان الباطل کان زہوبا. میرے نبی یہ دعائیں پڑھتے جا رہے تھے, چلتے جا رہے تھے, تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے. ایک ایک بت کو آپ نے گرایا جو نہیں گرا, حضرت علی کے ہاتھوں سے آپ نے گرایا, حضرت ابراہیم نے گرا کر کہا فاسألوہم ان کانوا ینطقون بل فعلہ کبیرہم, یہ بڑے نے کیا اس سے پوچھو. اب سارے لاجواب, نجومی بھی لاجواب, باپ بھی لاجواب, قوم بھی لاجواب کہ چھوٹا سا بچہ ہے ہمیں کس کس حرکت میں ڈال رہا ہے, ہم تو پاگل ہو چکے ہیں, دیوانے ہو چکے ہیں. اس کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس کوئی نہیں. بالآخر نمرود کی آنکھوں میں چربی آ گئی اور اس نے اعلان کر دیا سب پاس تمہر ہو جائیں اور اس کا کچھ نہ کچھ کر دیا جائے. حامان وزیر نے کہا ایسا کرو کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا دو, یہ ختم ہو جائے گا, مسئلہ ختم ہو جائے گا, ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ وقت آیا جب یہ بچہ جوانی کو چلا, ماں کی محبت بھی بڑی, باپ کی محبت بھی بڑی, سب کچھ ہو گیا, خوبصورتی میں بھی آلہ, عقیدے میں بھی آلہ, توحید میں بھی آلہ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو توحید والا ہے وہ بے شک بلال حبشی کتنا اگر کالا بھی ہے نا تو اس سے کائنات محبت کرتی ہے, اور جو مشرک ہے وہ ابو جہل کی طرح جلد درد کر بھی آئے گا تو خدا کی قسم کوئی بندہ اس کے قریب تک جانے کو تیار نہیں, اور جو اس کے قریب جائے گا وہ سمجھ جائے گا اس کا اپنا ایمان خراب ہے. آج عیسائی ہیں, آپ عیسائیوں سے مل کر دیکھیں اس سے بدبو آتی ہے, کراہت آتی ہے. اہل تشیع ہے, آپ اس سے مل کر دیکھیں بدبو آتی ہے, کراہت آتی ہے. یہودی ہیں, آپ اس سے مل کر دیکھیں بدبو آتی ہے, کراہت آتی ہے. یہ پرفیوم کیوں لگا کر ساری دنیا میں پھیلتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بدبو کی وجہ سے لوگ ان سے کراہت کرتے ہیں, اور یہ ساری پرفیومیں اپنے اوپر ڈال ڈال کر ساری دنیا کے سامنے بیٹھنے کی جسارت کرتے ہیں. لیکن مومنین جس وقت میرے نبی کے مجمع میں آتے ہیں, ان صحابہ کے کپڑوں میں پسینہ آتا ہے, حدیث میں آتا ہے پسینہ بدبو پیدا کرتا ہے, لیکن صحابہ کے کپڑے خوشبو پیدا کرتے تھے, بدبو نہیں آتی تھی. تو لہسن کھاتا ہے حضور کو اس کی بدبو آ جاتی تھی، جو پیاز کھاتا تھا نبی کو اس کی بدبو آ جاتی تھی، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے منع کر دیا لہسن نہ کھاؤ پیاز نہ کھاؤ مسجد میں جاتے وقت، یہ بدبو جو ہے وہ فرشتوں کو ہٹا دیتی ہے. لیکن صحابہ 24 گھنٹے رہتے تھے حضور کے پاس، کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے، کمل نما کپڑے پہنتے تھے، پسینہ آتا تھا، حضور ان کی پیشانیوں سے پسینہ صاف کرتے تھے، لیکن صحابہ کی تمام چیزوں میں جو آتا تھا پسینہ، خدا ان میں خوشبو پیدا کرتا تھا، بدبو پیدا نہیں کرتا تھا. یہی تو وجہ ہے مسجد قبا میں جب بیٹھے میرے نبی کو کہا قرآن نے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اے نبی اندر جو صحابہ ہیں وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں اور خدا ان کی پاکیزگی سے محبت کرتا ہے. حالانکہ اس وقت صابن کپڑے دھونے کے لیے دستیاب نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن تک کپڑے ایسے ہی رہتے تھے، مٹی گردا اور یہ تمام چیزیں. آج کل تو بلڈنگ ہر اعتبار سے محفوظ ہوتی ہے، مسجد نبی کچی شنتیروں کی بنی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ بھی بہت مشکل سے تھا، اور بال جو ہوتے ہیں بال ان کے پردے بنا کر مسجد نبی کے دروازوں کو بند کیا گیا تھا، اصل لکڑی کے دروازے بھی موجود نہیں تھے، صحابہ اس پہ زندگی گزارتے تھے. ایک دن لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو اٹھا دیں، ان کے کپڑے گندے، ان کے جسم میلے، ان میں شائننگ کوئی نہیں، ان میں خوبصورتی کوئی نہیں، ہم بڑے بڑے سردار ان کے پاس بیٹھنے کو توہین سمجھتے ہیں، آپ ان کو اٹھا دیں ہم آ جاتے ہیں، نہیں اٹھاتے ہم نہیں آتے. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو اٹھاتا ہوں. ابھی اٹھانے کے لیے حضور نے قدم اٹھائے تھے، ابھی ارادہ کیا تھا، میرے اللہ نے منع کر دیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان کے ساتھ بیٹھے جو صبح اور شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا، اور جن کے دل ہمیں یاد نہیں کرتے ان کو دفاع کر دیں، دفاع کر دیں ان کو. تو صحابہ کے کپڑوں میں پسینہ تھا، پسینے میں بدبو نہیں تھی، وہ خوشبو تھی، اور اگر بدبو ہوتی تو نبی بتا دیتے تو یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ یہاں فرشتہ نہیں آئے گا، بدبو ہوتی تو نبی بتا دیتے نماز میں کھڑے نہ ہونا ورنہ فرشتہ نہیں آئے گا، بدبو ہوتی تو نبی بتا دیتے جہاد سے ہٹ جاؤ ورنہ رحمت نہیں آئے گی، بدبو ہوتی تو نبی ان کو بتا دیتے تمہاری سمیل کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں کہا. اور عرض کی میں نے کہ بلال حبشی کی طرح کالا انسان بھی ہوگا ایمان اس کی طرف لپک جائے گا اور ساری کائنات اس سے محبت کرے گی، اور مدینہ میں جب وہ کالا انسان اذان دیتا ہے خدا کی قسم یہودیوں کی عورتوں کے کلیجے ہل جاتے ہیں اور ان کے آنسو گرتے ہیں، خدا کی قسم اس اذان کی جو شہنائی ہے آج تک ہم نے نہیں سنی. حالانکہ رنڈیاں ان کے پاس تھی، زانیاں ان کے پاس تھی، شرابیاں ان کے پاس تھی، گلوکار ان کے پاس تھی، جوہریات ان کے پاس تھی، لیکن جس وقت گانے کی محفل میں عورتیں بیٹھی ہوئی حضور کی وفات کے بعد حضرت حسین حضرت حسن دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے بلال حبشی کو کہتے ہیں آ جا ایک مرتبہ اذان دے دے، کہا پہلے اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، نبی کو فوراً جا کر دیکھ لیتا تھا، اب تو نبی نہیں ہے اذان کی جسارت نہیں ہے، لیکن حسن کہتا ہے حسین کہتا ہے مجھے یہ چیز قبول ہو گئی ہے. اس وقت حدیث میں آتا ہے ساری تمام کائنات جو اس وقت وہاں موجود تھی دروازے کھول کر باہر نکل آئے اور بلال حبشی کی اذان کو سن کر کہا ہمیں ایسی لطافت نہیں آئی، ایسی لذت نہیں آئی، ایسا ذائقہ نہیں آیا. ایمان والوں سے بڑھو، ایمان میں ذائقہ ہے، خوشبو ہے، کافروں میں بدبو ہے، نحوست ہے، غلاظت ہے، جسامت ہے، سب کچھ ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہے اگر ان کے صحابہ میں پسینہ بھی آتا ہے تو خدا ان کے پسینے میں خوشبو پیدا کر دے. فیصلہ ہوا کہ اس بچے کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور اس کی تمام کردار کو ختم کر دیا جائے. ساری دنیا میں اعلان ہوا ایک بچہ ابراہیم ہے، جوانی کی طرف بڑھ گیا، نمرود کا فیصلہ ہے اس کو آگ میں جلا دیا جائے، 400 بندے اس کی خدمت میں معمور تھے، ساری کائنات میں جہاں جہاں لکڑی تھی سب نے تبرک کے طور پر لکڑی بھیجی کہ ہماری لکڑی جلے گی تو ہمیں ثواب ہوگا، ہر گھر سے لکڑی بادشاہت کے ہوتے ہوئے لگائے اور 23 دن میں چار دیواریں کی گئی، ایک کنواں بنایا گیا جو 300 فٹ سے بھی نیچے تھا اور اس کنویں کے اندر آگ جلائی گئی، اور حدیث میں آتا ہے جب وہ آگ جلی اس میں ساری دنیا کی لکڑیاں موجود تھی، قیمت سے قیمتی لکڑیاں بھی موجود تھی، اور آگ اتنی پھیلی 3 میل تک وہ آگ پھلک گئی، اور جو پرندہ 3 میل کے اندر چلتا تھا آگ اس کو اپنے نکٹ میں لے کے آ جاتی تھی، جس وقت کے منظر فرشتے آسمان سے دیکھتے تھے عجیب ان کی کیفیت تھی، حضرت ابراہیم کا چہرہ جب دیکھا جاتا عجیب اطمینان تھا، 400 بندوں نے منجنیق کے ذریعے اس پیغمبر کو، مہمانوں کے باپ کو، ہمارے نبی علیہ السلام کو، جنب امجد کو، توحید کے سب سے بڑے علمدار کو جس نے ماں کی گود میں رب کو ایک کر دیا، اس کے کردار کو جب دیکھتے چلے گئے، اس وقت آگ پھڑک اٹھی، جس وقت نمرود نے 400 بندوں کے سائے میں اپنے تخت پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کو زوردار طریقے سے نیچے دیکھا اور آواز بھی آئی اور سارے مسکرا دیے اور سمجھنے لگے کہ اب یہ ابراہیم ختم ہو چکا ہے، اب توحید کا نام کوئی نہیں دے سکتا، علماء ختم ہو گئے، توحید والے ختم ہو گئے، یہ سہارا لے کر آج یہودی بھی سمجھتا ہے میں نے مدرسہ توڑا، میں نے علماء شہید کیے، طلباء شہید کیے، سب کچھ کر دیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن اس کے اپنے اندر سے اللہ علماء کو لا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کو لا رہا ہے، امریکہ کے اندر سے خدا ایسے مفتی بنا رہا ہے، ایسے علماء بنا رہا ہے، ایسے مدرسے بن گئے، ایسے مرکزیں بن گئی، وہ ادھورا کا ادھورا رہ گیا، اور نمرود کی طرح پالیسیاں بنانے کے باوجود بھی آج اللہ کے قرآن نے اہل ایمان کو زندہ دلی کے جھنڈے لگا دیے ہیں، حضرت ابراہیم کو جس وقت پھینک دیا گیا سارے فرشتے آسمانوں سے اجازت لیتے ہوئے حضرت ابراہیم کی آگ کے بالکل قریب آ کر نپ گئے، اور حضرت ابراہیم کو سزائیں آوازیں سزائیں دینے لگ پڑے، اور سب کو فکر تھی ابراہیم موجود ہیں کہ نہیں، ہر ایک کا جواب ابراہیم دیتے رہے، فرشتوں کی مدد کا کہا گیا لیکن ابراہیم کہتے ہیں مجھے صرف میرے رب کی مدد چاہیے، ایک عجیب کرشمہ تھا، ساری دنیا اس منظر میں تھی کبھی اس آگ کو بجھایا جائے، اور روایت میں آتا ہے جتنے درخت حضرت ابراہیم کے کنویں کے ساتھ تھے وہ اگر سوکھے تھے خدا نے ان کو ہرا کر دیا، اگر وہ بے پھل تھے اللہ نے ان کو پھل عطا کر دیے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے جو پرندے آپ کی اس تحفیل میں آ چکے تھے خدا نے ان کے لیے بھی آپ کو گلزار بنا دیا، اور حضرت ابراہیم درختوں سے پھل توڑ کر کھایا کرتے تھے، اور نمرود جو ہے اس چیز کا انتظار کرتا تھا کہ میں کس وقت اپنی فتح کا اعلان کر کے اس کو باہر پھینک دوں، عجیب قدرت ہے، آج کا مجمع اس واقعہ کو سنتے ہوئے اس نہج پہ آتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ایک ذرہ ایمان میں بھی اگر شامل ہو جائیں تو اللہ ہماری پوری نصرت فرما دیں گے، پوری نصرت، نمرود اپنی بچی کو دکھا رہا ہے آ دیکھ کیا ہو رہا ہے، بچی دیکھ رہی تھی لیکن میرے اللہ نے اس بچی کے دل کو پلٹ دیا، اور حامان جو تھا وزیر تھا وہ سب سے بڑا نگران تھا، اس نے بھی جب دیکھا کہ ابراہیم تو ہنس رہا ہے، رسیاں جل گئی، سب کچھ جل گیا، آپ کا کرتا وہ اس وقت جلا لیکن گوشت تو کچھ نہیں ہوا، روایت میں آتا ہے کہ حامان نے بھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اور اس بچی نے بھی اسلام قبول کیا، اور حضرت ابراہیم سے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نمرود کی بیٹی ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو میرے اللہ کو مانتی ہے اس پہ یقین کر کے تم بھی میرے پاس آ جاؤ، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے چھلانگ لگائی اور حضرت ابراہیم کے پاس جا کے رہی، رب نے اس کے لیے بھی آگ کو گلزار بنا دیا اور اس کے لیے بھی آگ کو جلانے سے منع کر دیا، آگ میں تاثیر نہیں ہے، ان اسلحے میں تاثیر نہیں ہے، آج مجاہدین اسلام نے اپنے خالی ہاتھوں سے پوری دنیا کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر کے اپنے رب کی ربویت کو تسلیم کروایا ہے، اور یہ کائنات صرف اللہ کے حکم کے تحت ہے، بادشاہوں کے تحت نہیں ہے، اور یہ بادشاہ کیا ہے جو ہمارے ایک چھوٹے سے ملک کے بادشاہ بن جاتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نمرود یا فرعون کی طاقت پہ آ جائیں، ایسا نہیں، میرے اللہ نے نمرود کو اتنا بڑا کیوں کیا، فرعون کو اتنا بڑا کیوں کیا؟ فرعون نے اپنے منہ سے رب کو بہت اعلیٰ کیوں کہا؟ نمرود نے اپنے منہ سے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ؟ جو بڑا بننا چاہتا ہے خدا اس کو سب سے بڑا بناتے ہیں، پھر بنا کے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، بنا کے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور جو اسلحے کی طاقت پہ چلتا ہے خدا اس کو ایٹم بم بھی دیتا ہے، ایٹم بم دے کر اللہ پھر اس کو ذلیل کرتا ہے، اور جو طاقتوں پہ آتا ہے اللہ اس کو پوری طاقت دیتے ہیں، اور جو مسلمان پست ہوتا ہے خدا اس کو پست کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کو بیمار کرتے ہیں، مرد کے قریب آتا ہے، حضرت ایوب کی طرح 18 سال تک جسم گرم سڑ جاتا ہے، پھر میرا اللہ اس کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ اس کو اٹھاتا ہے، حضرت ابراہیم کو سلامتی سے میرے اللہ نے اس کو میں سے نکالا، اور نمرود کی بیٹی اس پر ایمان لائی ہے، اور حامان وزیر بھی مسلمان ہو گیا، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے جب دیکھا کہ میری ساری طاقت ختم ہو گئی ہے، وہ بھی سوچنے لگا میں بھی مسلمان ہو جاؤں، ایسا خوبصورت رب جس نے اپنے بندے کو کہاں تک بچایا ہے میں بھی اس کا پیروکار بن جاتا ہوں، لیکن انا ابو طالب کو بھی کلمہ نہیں پڑھاتی، اور انا جو ہے وہ نمرود کو بھی کلمہ نہیں پڑھاتی، اور آج مسلمانوں میں بھی کئی انا پسند لوگ ہیں، کہ ہم کیسے اسلام لائیں، ہم کیا کریں، ہم کیسے نماز پڑھیں، ہم تو چودھری ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے سے مولوی کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائے نماز پڑھے، ہماری شایان نشان نہیں ہے، اور ایسے ہی ناپسند لوگ بغیر نماز کے مرتے ہیں، بغیر قرآن کے مرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے ہم نے قرآن اچھا پڑھا ہے کہ ٹھیک پڑھا ہے، آج ہمیں ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جا کر نیچے فرش پہ بیٹھ کر کیسے ہم ایمان لا سکتے ہیں، کیسے اسلام لا سکتے ہیں، یہ ہی ناپسندیاں ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں، بڑوں میں بھی موجود ہیں، چھوٹوں میں بھی موجود ہیں، اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ نے یہ بچہ اپنی ماں کو عطا کیا، اور اللہ نے بغیر تربیت کے باپ کی، بغیر ماں کی تربیت کے، بغیر کسی اور چیز کی تربیت کے حضرت ابراہیم کو چمکایا، حضرت ابراہیم کو اٹھایا، حضرت ابراہیم کو بلایا، ان ابراہیم کان امہ، ایک ابراہیم کو قرآن نے امت کہا ہے، امت جو ہے یہ پوری جماعت کو کہتے ہیں، انتم خیر امہ، تم سارے بہترین امت ہو، لیکن یہاں کیا ہے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم کو امت کہا گیا، وجہ اس کی کیا تھی، ابراہیم کی عبادت، اس کی مرکزیت، ان کی تمام چیزوں میں ایک امت نظر آتی ہے، جب وہ تنے تنہا اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتا اور ساری دنیا کو اس طرح مقبول کروا رہا، اپنی ذات میں امت بنو، اپنی ذات میں مرکز بنو، اپنے گھر کے امام بنو، پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب نمرود نے کہا کہ ابراہیم بھاگ گیا ہے، وہ دریا کے پاس ہوگا، فوج کو بھیجا، حضرت ابراہیم کا اس نے یہ نشانی بتائی کہ وہ سریانی زبان میں تم سے گفتگو کرے گا، اس کو پکڑ کر وہاں پہ قتل کر دینا، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ چلے پیچھے فوج آئی، بالکل دریا کے کنارے پر جب وہ پہنچے، فوج ان کو پکڑنے لگی، جلدی سے دریا کو پار کیا، اور فوج نے ان کو سریانی زبان میں بلایا، میرے اللہ نے ایک سیکنڈ میں سریانی زبان ان کی بدل کر ایک نئی زبان ان کو سکھائی جس کو عبرانی زبان کہا جاتا ہے، اور عبرانی زبان میں آپ نے جب قوم کو جواب دیا، قوم سمجھ گئی کہ یہ تو ابراہیم نہیں ہے، اس کو تو سریانی آتی تھی، اب یہ عبرانی کہاں سے آ گئی، علماء لکھتے ہیں دریا عبور کر کر خدا نے ایک نئی زبان دی تھی، اس لیے اس زبان کو عبرانی کہا جاتا ہے، اور اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے اللہ غار سور پر مکھی کے جالے اور تمام چیزیں یہ لگا سکتے ہیں، یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے سریانی زبان کے فوراً بعد عبرانی زبان سکھا سکتے ہیں، آج تو میڈیکل کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں جہاں پہ انگلش سیکھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، فارسی سیکھتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں، پنجابی سیکھتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں 6 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 5 ماہ یہ، مگر ایک سیکنڈ میں خدا بدلتا ہے، زبان کو بدلتا ہے اور ساری چیزیں کرتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت ہے، جو اللہ کا رکھوالا بنتا ہے خدا اس کا بھی رکھوالا بنتا ہے، جو اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے دین کو بچاتا ہے اللہ کی ذات اس کے دین کو بچاتی ہے، اللہ ہمیں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ببرکت کو سمجھنے اور آپ کے اسوہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔